السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں بالکل آخر میں آ کر جاوید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ انسان جو ہے اس کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے جو ہے وہ یہ پیش کیا گیا کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، لیکن سب نے انکار کیا اور انسان نے بڑھ کر اسے جو ہے وہ حاصل کیا تھا اور انسان نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. آج ہم اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ انسان نے جو اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس حوالے سے بھی، اور دوسری بات جاوید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ابتدا میں تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ اقرار نامہ یا وہ جو سوال نامہ ہمارے سامنے تھا وہ تو آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو اگر جب یاد ہی نہیں ہے وہ چیز، تو پھر اس کے مطابق ہم عمل کرنے کے پابند کیوں ہیں؟ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں شرکا بھی موجود ہیں جو کہ مختلف سوالات کریں گے. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے وہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا تھا اور ہم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم نے اقرار کیا تھا. اب وہ والا جو اس وقت کا جو اجتماع تھا، وہ اجتماع ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اسے یاد نہیں ہے کسی کو بھی. اس بنیاد پر پھر ہم ظاہر ہے ہمارا عمل وہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اینڈ نمبر ٹو، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری انسان نے خود بڑھ کر لی ہے، تو انسان کو تخلیق تو خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز ان بلڈ کی ہوگی جس کی وجہ سے انسان نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. میں چاہوں گا ان دونوں پر اپنا تبصرہ کیجیے.
میں آخری سوال کا جواب پہلے آپ کو دے دیتا ہوں. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ارادہ و اختیار ہے. یعنی خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ ہدینہ النجدین، میں نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے اس کو. اور اس میں دین اور مذہب کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا.
ٹھیک ہے،
چاہے تو وہ میرا شکر گزار ہو کر رہے، اور چاہے تو میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور میرا انکار کر دے. تو جس نے بنایا ہے اس نے اختیار اور ارادے کی یہ صلاحیت اس کے اندر ودیت کر دی. وہ اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال کر سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ پوری تفصیل سنائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ابتدا ہوئی تو تم چیزوں کا شعور نہیں رکھتے تھے. تمہارے اندر جو شخصیت ہے وہ شخصیت اس جسم کے ساتھ متعلق ہونے میں 14-15-20 سال لے لیتی ہے. یعنی دیکھیں نا، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، علم میں ہے. اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کم و بیش 120 دن تک انسان کا حیوانی وجود بنتا ہے.
ٹھیک ہے،
اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا، وہ کئی مراحل سے گزرا، ہزاروں سال کے مراحل سے گزرا، اس کے بعد جا کر اس کو یہ شرف عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نفس انسانی اس کے اندر ڈال دیں. یعنی انسانی شخصیت اس کو ودیت کرے. اب بھی جب ماں کے پیٹ میں حیوانی وجود تخلیق ہو جاتا ہے، حیوانی وجود زندہ ہوتا ہے جس طرح حیوانات کا وجود زندہ ہے، 120 دن کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے. یہ انسانی شخصیت ہے جس کے ملنے کے بعد وہ انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. وہ جو انسانی شخصیت ہمیں دی جاتی ہے وہ ایک باشعور شخصیت ہے، وہ ایک پوری شخصیت ہے. لیکن وہ جب بچے کو دی جاتی ہے تو وہ انسانی دماغ، یعنی یہ جو ہمارا مادی وجود ہے، ظاہر ہے اس میں جہاں سے یہ سب چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ ہمارا دماغ ہے. اس دماغ کے ساتھ اپنا ریلیشن پیدا کرتی ہے. یہ ریلیشن پیدا کرنے میں اس کو وقت لگتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں جبلی سا ریلیشن ہوتا ہے، بچہ ماں کو پہچان لے گا، کچھ چیزوں کا ادراک کرنا شروع کر دے گا، کم سے کم اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے دودھ کیسے پینا ہے، یا چھوٹی موٹی اپنی ضروریات کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کر دے گا. شروع میں اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ابتدا میں اس کا یہ احساس جس کو ہم انسان کا احساس کہتے ہیں یہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. مثلا اس کو غلاظت میں بٹھا دیں تو وہ اس سے کوئی خاص کراہت نہیں محسوس کرے گا.
ٹھیک.
اچھا، اسی طریقے سے اخلاقی شعور ہے یہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. وہ کسی کا گلا گھونٹ دے، کسی کو مار دے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس کو، جس طرح کے حیوانات کو نہیں پڑتا. ایسا اس کی جمالیاتی حس بھی ابھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی ہوتی.
ٹھیک.
لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو جو دو بڑے خصائص ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، ایک اس کی جمالیاتی حس جس کو آپ ایستھیٹک سینس کہتے ہیں، اور دوسرے اس کی مارل سینس،
اخلاقی.
آپ کبھی بچے کو دیکھیے، جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، ہم اس کو دو لفظ سکھاتے ہیں، اچھا اور برا، دو چار چیزوں پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. یعنی یہ چیز اخلاقی لحاظ سے اچھی ہے
مثلا
گالی دینا بری بات ہے، سکھانا شروع کرتے ہیں نا تو ایک چیز پر ہم اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. یہ جانور کی طرح یا طوطے کی طرح یوں نہیں ہے کہ جس پہ ہم نے اطلاق کر دیا بس اسی پر کرے گا. آپ حیرت انگیز طریقے سے بڑھ کر وہ آگے اطلاق کرنا شروع کر دیتے
ہیں.
یعنی اس نے اچھا اور برا دو لفظ سیکھ لیے، اس کا اطلاق دیکھ لیا، اب وہ اس کی مماثل چیزوں پر خود اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
پھر وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے تھوڑا سا 7-8 سال کی عمر میں کہ یہ اچھا ہے برا ہے. یہی معاملہ خوبصورتی اور بدصورتی میں ہوتا ہے. شروع میں اس کے لیے پھول ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ بکرا لائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے باغ میں سارے ہی پھول برباد کر دیں، بچہ بھی یہی کرتا ہے. لیکن پھر اس کے اندر جمالیاتی احساس ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں، شروع میں آپ اسے دو لفظ سکھاتے ہیں خوبصورت بدصورت، اب وہ اس کا اطلاق اس کی اپلیکیشن شروع کر دیتا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ بابا یہ سوٹ تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا.
ٹھیک، صحیح.
یعنی یہ صورتحال ہو جاتی ہے.
بالکل صحیح.
تو انسان کے اندر اس کی شخصیت جو باطن میں ہے وہ اس طریقے سے اس کے ظاہری وجود کے ساتھ ریلیشن پیدا کرتی ہے. وہ ایک مکمل شخصیت ہے جو اندر موجود ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے اس کو کنڈنس کر دیا گیا ہے تو وہ برگ و بار لانے میں وقت لیتی ہے. وہ پورا کا پورا درخت بیج کے اندر موجود ہے لیکن اس کو اپنی شاخیں نکالنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے، ایک وقت چاہیے. یہ پورا انسان ہے. اس میں جو یہ دونوں واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں تو یہ انسان کی اس پوری شخصیت کو پیش آئے. اسی طرح کا ایک دنیوی واقعہ دیکھیے، وہ بھی پیش آتا ہے انسان کو. وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے.
صحیح ہے.
اس واقعے کو ہر آدمی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بتانے کے بعد وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کی یاد اس کے یہاں نہیں موجود ہوتی. دراحالے کے واقعہ تو اس کے سامنے ہوا.
وہ اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ
میں ابھی قبولیت پر بات نہیں کر رہا. قبول کیوں کرتا ہے؟
اچھا ٹھیک.
میں یس کر رہا ہوں واقعہ تو ہوا ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک.
یعنی آپ یاد کرائیں گے کیوں قبول کرتا ہے یہ ایک الگ بحث.
ٹھیک.
اصل سوال یہ ہے کہ واقعہ ہوا ہے اور واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس کی یاد محو کر دی گئی ہے. تو ان دونوں واقعات کی یاد بھی محو کر دی گئی ہے.
اچھا.
اس لیے کہ اگر یہ یاد باقی رکھی جاتی تو پھر یہ دنیا امتحان کے لیے نہیں بنائی جا سکتی تھی. پھر تو ظاہر ہے کہ معاملہ ختم ہو جاتا. جس کو قرآن کہتا ہے نا کشف حجاب ہو جاتا. پھر آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی اس کی کوئی پیغمبر بھیجا جائے. پھر یہ دنیا اور دنیا ہوتی کیونکہ اس کو امتحان کے اسلوب پر بنایا
اس لیے محو کر دیا.
اچھا، کیا ہمارے ہاں جو ہمارے شعور کی چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے نیچے نہیں جاتی؟
اندازہ
کیجئے، آپ کو جوانی کے زمانے میں بہت اشعار یاد کیے ہوں گے، بھول جاتے ہیں نا؟
بھول جاتے ہیں. صحیح.
اچانک یاد آ جاتا.
ٹھیک ٹھیک ہے.
جب وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں. کتنے واقعات ہیں جو یہی صورت اختیار کر رہے ہیں.
صحیح ہے.
جدید ماہر نفسیات جو ہے انہوں نے جب اس پر کام کیا تو انہوں نے محسوس کیا اور پھر نام دیے انہوں نے کہ دیکھیے چیز کس طریقے سے شعور سے تا تو شعور میں جاتی پھر لاشعور میں چلی جاتی. اچھا، بعض اوقات اس کو آپ باہر لے آتے ہیں.
ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے.
یہی چیز آپ کے خوابوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی. بعض اوقات اتنی بعید باتیں جو آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہوتی وہ آپ کیا تمثیل کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہو جاتی ہیں. تو دنیا کے اندر بھی کچھ واقعات پیش آتے ہیں آپ کو جو شعور کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ لاشعور میں چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اسی پر قیاس کر لیجئے کہ وہ ایک شعوری واقعہ تھا جو پیش آیا اور جس طرح سے آپ یہاں چیزیں فراموش کرتے ہیں ایسے ہی فراموش کر دیا گیا. اب جس وقت آپ کی آنکھ آگے موت کے بعد کھلے گی میری اور آپ کی تو وہاں وہ پھر شعور کی سطح پر آ جائے گا.
اور اس کی حکمت یہ ہے کہ امتحان لینا تھا، اسی یہ
امتحان لینے کے لیے اس کو محو کر دیا گیا. تو یہ ایسے ہوا.
ٹھیک. یہ جاوید صاحب، تمام پرستی کو ختم کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں یا وحی کی روشنی میں کھڑا ہو.
توہم پرستی دنیا کی قدیم ترین چیز ہے. یعنی انسان کے پاس اگر وحی کی رہنمائی نہ ہو تو وہ توہم پرستی ہو. اس سے مختلف ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. آپ دیکھیے جو اس وقت آپ کے ہاں بڑی متمدن دنیا ہے، میں نے تجربتاً دیکھا ہے کہ جب تک ان کو کوئی وہم پیش نہیں آیا ہوتا وہ اسی وقت تک عاقل ہوتے ہیں. جب وہ پیش آ جاتا ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا آپ کے سیاسی رہنماؤں میں سے بہت سے لوگ کیسے تمام پرست ہوتے ہیں، کس کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات انہوں نے قائم کیے ہوتے ہیں، کیسے کبھی کوئی اماں جان اور کوئی بابا جی ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ قوم اور ملک کی تقدیر کے فیصلے بعض اوقات چھڑی سے مارنے والوں کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ہے؟ تو اس وجہ سے انسان اگر اللہ تعالی کی کتاب کی رہنمائی میں نہ کھڑا ہو تو وہ لازمن تمام پرست ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام معاملات خالص عقلی طریقے سے پیش نہیں آتے. یعنی اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو یہاں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اسباب کیا تھے، جن کے عوامل کیا تھے، وہ کیوں پیش آئے، کیسے حادثتاً ہمارے سامنے آ گئے، ان کی توجیہ نہیں ہم کر پاتے. اور جب کسی چیز کی آپ توجیہ نہیں کر پاتے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس کی کوئی ما فوق الفطرت قسم کی توجہ قبول کر لیں، جتنا جی چاہے زور لگا لیں، آپ کر ہی لیں گے کسی نہ کسی شکل میں. اگر یہاں نہیں کریں گے تو کسی دوسرے ملک میں جا کر لیں گے، ایک ڈسپلن میں نہیں کریں گے تو کسی دوسرے میں کر لیں گے، اگر مذہبیات میں نہیں کریں گے تو عام زندگی میں کر لیں گے. علوم فنون تک میں بہت سی چیزیں اس نظر آتی ہیں. تو یہ رہے گا ہمیشہ. اس کا طریقہ کیا ہے، آپ کیسے انسان کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل کی تربیت کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ تمہارے علم کا ماخذ اصل میں ہے کیا. علم کا ماخذ انسان کے اندر ہے، انسان کے اندر اضطراری طور پر اصل علم دے دیا گیا ہے. وہ علم ہے جو حکم لگاتا ہے، اس کے باہر اشیاء ہے. اشیاء کے ساتھ اس حکم کا جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اسے بتایا جائے کہ تمہارا علم کام کیسے کرتا ہے. دوسرے یہ کہ اسے یہ باور کرایا جائے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں کسی صحرا میں نہیں چھوڑ دیا پیدا کر کے، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی تمہاری تعلیم کا اہتمام بھی کیا ہے. وہ تعلیم ہے جو الہامی صحیفوں میں موجود ہے، اور اس کی مستند ترین کتاب قرآن مجید. لہذا اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا سیکھو. یہ دو چیزیں جب آپ ڈیولپ کر دیتے ہیں، یعنی عقلی طریقے سے چیزوں کا جائزہ لینا اور عقل کو فی الواقع استعمال کرنا، تو توہم پرستی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے.
لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور میرا ایک خالق ہے، تو ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی توہم پرستی ہے کہ آپ کا کوئی خالق ہے اور آپ کو مرنے کے بعد، آپ تو مرنے کے بعد ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ بھی بھائی توہم پرستی ہے، یہ ایسے ہی بس بتا دی گئی ہیں چیزیں، اس پر بھی یہ اطلاق ہو سکتا ہے؟
کیا کیا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، دنیا میں بہت سے حکماء ہیں، بہت سے فلسفی ہیں جنہوں نے یہ بات کہہ دی، تو آپ ان کے جواب میں کیا کہیں گے؟ استدلال کریں گے نا، عقلی استدلال کر کے آپ یہ بتائیں گے کہ کیوں آپ کی بات وہم نہیں ہے، اس کے پیچھے مضبوط عقلی استدلال ہے. دیکھیے، عقلی استدلال حصہ نہیں ہوتا لازم. یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا، آفتاب آمد دلیل آفتاب. بھائی، آفتاب کے لیے صرف بینا ہونا کافی ہے، آپ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے باہر لے جائیں، وہ دیکھ لے گا اس کو. تو تجربے اور مشاہدے میں جو چیزیں نہیں آتی، وہاں عقلی استدلال کیا جاتا ہے. عقلی استدلال کے ذریعے سے ہم اوہام کا پردہ بھی چاک کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مذہبی عقائد پر بھی استدلال کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کو دیکھیے، کیا وہ یہ بات کہ قیامت برپا ہونی ہے، یہ بات کہ تمہارا ایک خالق ہے، یہ محض آپ سے تحکم کی بنیاد پر منواتا ہے؟ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، جگہ جگہ آرگو کر رہا ہے، جگہ جگہ استدلال کر رہا ہے. تو جب استدلال کیا جاتا ہے تو چیز وہم سے نکل کے پھر سامنے آ جاتی ہے. اچھا، کیا یہ استدلال کا طریقہ ہم باقی علوم میں بھی اختیار کریں گے؟ یعنی وہاں قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان سے انفر کرنا سکھایا ہے ہمیں.
صحیح ہے،
ایسے ہی کیا نا؟
بالکل ٹھیک.
یعنی بالکل اس کائنات کے اندر جو موضوعات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایک کو لیا ہے، خالص سائنسی طریقے سے ان کا تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو یہ کیسے کام کر رہے ہیں، ان سے کیسے ایک خالق کی حکمت، اس کی قدرت نمایاں ہوتی ہے، اس کے بعد اس تصور کو محکم کیا ہے. اسی طرح قیامت پر استدلال کیا ہے تو بالکل عقلی استدلال کیا ہے. تو جب آپ مذہبی عقائد کو عقلی استدلال کے بغیر محض تحکم سے پیش کریں گے تو معذرت کے ساتھ وہ بھی توہم بن جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی.
توہم پرستی سے ہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے. اسپیشلی شادیوں کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کی جائے، اس مہینے میں نکاح کیا جائے تو بہت اچھا رہتا ہے. سفر آ رہا ہے تو اس میں بچپن سے ہی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ سفر میں شادی جو ہے نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جنہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، اور جو ایسے سپرسٹیشیس لوگ ہوتے ہیں وہ جس چیز سے منع کرتے ہیں، جس چیز کا انہیں وہم ہوتا ہے، وہ چیز آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہمارا عقل، شعور، ہمارا عقیدے پہ بات آتی ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں، جس چیز پہ ہمارا عقیدہ ہے وہ چیز ہو جاتی ہے؟
دیکھیے، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ان سب توہمات کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اس طرح کے توہمات عربوں کے ہاں پائے جاتے تھے ان میں سے ایک ایک کی نفی کر دی. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اس سے ملتی جلتی چیزیں عربوں کے ہاں بہت پائی جاتی تھی. آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں اس کا نام لے کر کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور لوگوں کو توہمات سے نکالا. اس طریقے سے تجربے اور مشاہدے کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، جس پر آج جدید سائنس کی بنیاد ہے. اچھا، اس سے آگے بڑھ کر عقلی استدلال کرنا سکھایا کہ کیسے کرنا چاہیے. تو مذہبی حد تک تو یہ چیزیں بالکل بےمانی ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں محض وہم پر مبنی ہوتی ہیں، وہ مثال کے طور پر میں ان اوہام کو نہیں مانتا، میرے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. میرے والد گرامی بزرگ شخصیت تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ منگل کے دن آدمی کو اپنے بال نہیں کٹوانے چاہیے، اور میں نے طے کر رکھا تھا کہ منگل ہی کا دن اس کے لیے موزوں. آدمی اگر ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہو اور اپنے خدا پر اس کو سچا اعتماد ہو تو وہ ان توہمات کی خلاف ورزی کر کے ان کی حقیقت بالکل باطل ثابت کر دیتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اگر آدمی توہم پرست ہو، اپنی ذات میں کمزور ہو، ضعیف ہو، تو اصل میں ہماری نفسیات خود ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے اور ہم اپنی نفسیات کی کمزوریوں کے خود اسیر ہو جاتے ہیں. اچھا، جب ہم اسیر ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر مشرکانہ احساسات پیدا ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، کوئی بدھ کے دن کے بارے میں، کوئی منگل کے دن کے بارے میں، کوئی بال کٹوانے کے بارے میں، کوئی کالی بلی کے راستہ کاٹ جانے کے معاملے میں، یہ پیدا ہو جاتے ہیں. جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو خدا بھی ہمیں ان کے حوالے کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ پھر، جب تم انہیں کو معبود بنا رہے ہو تو پھر تمہاری امتحان اور تمہاری آزمائش کے لیے میں انہیں کی اسیر کر کے تمہیں اس دنیا کے اندر ڈیل دے دوں گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو آپ اگر ٹھیک ایمان پر کھڑے ہو جائیں، عقلی زندگی بسر کریں، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر آراء قائم کریں، تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان کی حقیقت خود آپ بالکل توڑ کر پھینک دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا.
لیکن جاوید صاحب، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ منگل کے دن آپ نے طے کر لیا تھا،
برسوں میں اہتمام کے ساتھ یہی کرتا رہا.
یہ بالکل صحیح ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جی فلاں فلاں مہینوں میں شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھی جاتی، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے دین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. لیکن جیسے کہ ہندوؤں میں کہا جاتا ہے نا، شبھ مہورت ہوتی ہے، مبارک گھڑی کوئی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک گھڑیوں کا تصور تو خیر اسلام دیتا ہے. آپ پورے ہفتے کے جو 7 دن ہیں اس میں سب سے مبارک دن جمعہ کا دن قرار دیا گیا، یوم عرفہ کا دن مبارک قرار دیا گیا، اسی طرح رمضان المبارک کے ایام مبارک قرار دیے گئے. اس کا مطلب اسلام میں بھی کچھ دنوں کو، کچھ گھڑیوں کو مبارک قرار دیا گیا ہے، جسے ہم شبھ مہورت کہتے ہیں. تو یعنی ایسا ہے اسلام میں، سرے سے تو اس کا انکار نہیں کیا گیا. کچھ ایام ہیں ایسے جن کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بڑے مبارک ایام ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ ان کو سرے سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے.
یہ مبارک اور مقدس، پہلے ان الفاظ کو سمجھ لیجیے، بولے جاتے ہیں نا یہ.
جی بالکل،
یہ مقدس جگہ ہے،
ٹھیک،
یہ مبارک دن ہے،
ٹھیک ہے.
جیسے مثال کے طور پر فلسطین کی زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ذی
بارکنا حولہ،
تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو یا کسی دن کو یا کسی علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کے ساتھ برکت کو وابستہ کرتا ہے. یہ تو خالص توحید ہوئی، اس کے پیچھے خدا کا اپنا فیصلہ ہوا، اس نے بتا دیا،
ٹھیک ہے.
فلسطین کے زمین کو الارض المقدسہ کہا گیا،
صحیح.
کیوں؟ اللہ نے اس سرزمین کو اپنے لیے خاص کر کے یہ کہا کہ یہ میری توحید کا مرکز ہوگی اور اس کے ذریعے سے میرا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہم ایک زمین کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس ٹکڑے کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ہم مسجد بنائیں گے، تو اب وہ مسجد ہونے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی،
ٹھیک ہو.
تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساری برکتیں اصل میں ذات خداوندی سے صادر ہوتی ہیں، ساری تقدیس ذات خداوندی سے صادر ہوتی ہے. یہ چیز کہ یہ کسی چیز میں بذات پائی جاتی ہے، یہ شرک ہے. اور یہ چیز اللہ نے وابستہ کی ہے، یہ توحید ہے. لیکن اللہ نے وابستہ کی ہے، آپ کے وہم پر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کی سند آپ کے پاس ہونی چاہیے.
اچھا،
اور وہ سند یا آپ کو الہامی کتابوں میں ملے گی یا اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملے گی، تو وہاں تو کسی وہم کا سوال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی ایسی زمین ہے جس طرح کی باقی زمینیں ہیں، لیکن میں نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، یہ میری عبادت کا گھر ہے. تو اللہ کا اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لینا، یہ اصل میں اس کو مقدس یا مبارک بناتا ہے.
ٹھیک، جی آپ کا سوال تھا. جی
سر، اتباع کے لیے ہم اکثر سنتے ہیں کہ نو کوشچن نو آرگومنٹ، کے سر تسلیم ہم ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو مقام پہ جو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے فتابعونی، دوسرا اتباع کا تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عبد کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے گئے اور وہ تین جو واقعات ہیں وہ جب ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشچن کیا کہ اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا، اس بچے کو کیوں مارا گیا. تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کا تصور ملتا ہے کہ میں یہ آپ اتباع شاید نہیں کر سکیں گے اور اتباع میں کوشچن نہیں ہوتا، جبکہ اسلام عقلی استدلال اور فہم و فراست یا سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا حکمت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اس کی کیا وضاحت کرتا ہے کہ کیا اتباع مصطفیٰ اتباع رسول کے لیے، یا ایک اسی سے جڑا ہوا سوال کہ کیا وہ ذات جس کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے وہ اتنی جامع شخصیت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نقص تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا ہر
کوشچن کلیئر ہے جی کہ اتباع کے اتباع جو ہے وہ ایبسلوٹ ہونی چاہیے یا اس میں ہم آرگیو کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پر وہ کوشچن کرتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اتباع نہیں کر سکیں گے، آپ کو کوشچن نہیں کرنے دیا گیا، تو اتباع ایبسلوٹ ہونی چاہیے یا اس میں کوشچن بھی ہو سکتا ہے؟
یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ آ کر سب سے پہلے آپ کے ساتھ استدلال کرتے ہیں. کس بات پہ استدلال کرتے ہیں؟ یہ کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں.
ٹھیک،
یہ بنیادی بات آپ استدلال ہی سے باندھتے ہیں. ابھی کوئی سوال نہیں ہوتا اتباع کا، کوئی سوال اطاعت کا نہیں ہوتا. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا فلوا کے خدا کی طرف سے آئے ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ خدا کی طرف سے آئے ہیں تو اب آدمی درمیان سے نکل گیا. اب اصل میں گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ بہت ٹھیک، یعنی جب یہ بتا دیا گیا کہ وہ آسمان سے پروانہ لے کے آئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام مختلف موقعوں پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے تھے؟ حدیبیہ میں کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ سب جو معاہدہ لکھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پابند ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مامور، میں خود حکم کی پیروی کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کو مقرر کرتا ہے کہ تم میرا منشا، میری رائے، میری بات لوگوں تک پہنچاؤ، اس وجہ سے اس کی اتباع کا حکم دیتا ہے.
ٹھیک،
یعنی وہاں اصل میں پہلے ہم استدلال سے، آرگومنٹ سے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ خدا کا رسول،
پہلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں اس کی رسالت اور نبوت کو. ٹھیک،
تو اس کے بعد تو یہی ہوگا نا، آپ نے ایک بنیادی مقدمہ مان لیا. اور وہاں پر بھی آپ کو اس سے نہیں روکا گیا کہ آپ سوال کریں. سوال صحابہ کرام نے اتنے کیے ہیں کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے. اچھا، بعض چیزوں کی حکمت پوچھی ہے، بعض چیزوں کے بارے میں ایسا استفسار کیا ہے کہ میں اس کی مثالیں دوں تو آپ حیران رہ جائیں. اچھا، بعض موقعوں پر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر ہم ماننے کے لیے مکلف نہیں ہیں.
اور اگر یہ حکم ہے آپ کا، حکم ہے یا مشورہ ہے، صحیح.
تو اس وجہ سے یہ ساری جتنی بات ہے یہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، وہاں بھی بیان ہوئی ہے، اس کو استدلال کے مقابلے میں کھڑا کر دینا تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم و عقل کے ساتھ پیغمبر مانا ہے. جب مان لیا ہے تو کیا مانا ہے؟ فلسفی مانا ہے، حکیم مانا ہے، ارسطو افلاطون مانا ہے، خدا کا سفیر مانا ہے. جب خدا کا سفیر مان لیا تو اب تو مجھے سر تسلیم فمی کرنا ہے. اب میں پہلے سر جھکاؤں گا، اس کے بعد سوال کروں گا.
ٹھیک،
پہلے امتثال امر کروں گا، اس کے بعد حکمت پوچھوں گا. اس لیے کہ یہی عقل کا تقاضا ہے. عقل کہتی یہی ہے کہ میں نے مانا کیا ہے، تسلیم کیا کیا ہے.
اچھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو حوالہ دیا، وہاں پر ان کو سوال نہیں کرنے کی اجازت دی گئی تھی؟
نہیں، دیکھیے وہاں کیا ہے، وہاں سوال یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے، بلکہ ان کی وساطت سے ہمیں بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا نظام کیا ایسا ہے جس طرح کے فلسفی حضرات سمجھتے ہیں کہ ایک محرک اول ہے، ایک علت العلل ہے، اس نے ایک مرتبہ تحریک دے دی، یعنی ایک
اور اس کے بعد
سمندر کے اندر ایک پتھر پھینک دیا، اس کے بعد لہریں آپ سے آپ بڑھتی چلی جائے گی، کہ ایسا ہوا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس میں مداخلت کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے پردہ اٹھا دیا گیا.
ٹھیک ہے،
کہ کارکنان قضاء و قدر، خدا کے فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں؟ تو خدا کے ایک فرشتے کے ساتھ ان کی ملاقات کرا دی گئی، اور اس فرشتے نے پہلے مرحلے میں ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ سوال جواب کریں گے تو میں پھر آپ کو اپنے سفر میں لے جا نہیں سکتا.
صحیح،
آپ کو صرف مشاہدہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک، وہاں استدلال کا کوئی سوال نہیں، وہاں تو آپ کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ آپ کو دکھائے جائے. اب میں آپ کو اپنی لیبارٹری میں بلاؤں اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کو کچھ تجربات دکھانا چاہتا ہوں، آپ یہ کہیں تجربہ تو بعد میں ہوگا، پہلے مجھے کچھ سوالات کر رہے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں سوال جواب کا منزل نہیں ہے. یہ ہم ہر موقع کے اوپر اس کو اٹھا کے کیوں کھڑا کر دیتے ہیں؟ جب میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جاتا ہوں تو میرا پہلا کام اس چیز کو سننا، دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کا ڈیٹا مرتب کرنا ہے. جب میں نے وہ چیز حاصل کر لی، اب اس کی بنیاد پر میں استدلال کروں گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں
الگ الگ
الگ الگ.
ٹھیک جی، آپ کا سوال ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقے میں نہ پڑو. آج مسلم امہ جس طرح فرقوں میں پڑی ہے، ایک سائڈ یونٹی بنا رہی ہے، ایک فرقے کی دوسری سائڈ دوسرے فرقے کی یونٹی بنا رہی ہے، تو کیا ہم اس صورت میں، اس کا مطلب بظاہر تو لگتا ہے ہمارے دور میں تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ڈومیننٹ نہیں ہو سکتا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کیونکہ مسلم امہ تو فرقے میں بڑی ہے.
اچھا آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ مسلم امہ فرقے میں بٹی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہ کہ اللہ کی یہ نظام جو ہے اسلام کا جو نظام ہے وہ پورا نافذ ہو جائے، وہ یہ کہتے ہیں جب فرقوں میں بٹی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے وہ نافذ تو نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دور میں نہیں ہوگا، پھر کب ہوگا؟
ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا.
تو آپ کی ایجاد ہے، دین کی بات کریں نا،
دین
اللہ کا دین پوری طرح موجود ہے، کیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے؟ ہماری پوری ذاتی زندگی کے اندر میں آپ کو دسیوں انسان دکھاتا ہوں دین کا مجسم نمونہ ہوتے ہیں. پہلے یہ طے کر لیجئے دین ہے کیا، یعنی کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو خدا کے خوف سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، بدکاری کے قریب نہیں جاتے، یہ کس کا دین ہے؟ جس کی
تو انفرادی حیثیت ہوئی نا، یعنی ایک اجتماعی نظم کی حیثیت سے تو دین نافذ نہیں ہے.
آپ کے خیال میں دین صرف اجتماعی نظم ہے؟ دین کے اندر اجتماعی زندگی سے متعلق چار احکام ہیں بس، باقی سارا دین جو ہے وہ مجھ سے متعلق ہے، فرد کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، کاروبار کرنے والے کی حیثیت سے. کیا اس دنیا کے اندر سارے لوگ ملاوٹ کرنے لگ گئے ہیں، سب لوگ غبن کرنے لگ گئے ہیں، سب لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں؟ اس میں سچائی پر قائم رہنے والے بھی موجود ہیں، اس میں امانت اور دیانت کا حق ادا کرنے والے بھی موجود ہیں، اس میں دیانتداری کے ساتھ معاملات کرنے والے بھی موجود ہیں، وہ خدائی کے حکم پر کر رہے ہیں. یہ اس پورے خطے کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے جو حرام جانوروں کے قریب نہیں جاتی، کس کا حکم ہے؟ میں آپ کو ایسے دسیوں لوگ بھی دکھاتا ہوں، سارے یورپ میں پھر کے آ جائیں گے اور بعض موقع کے اوپر انہوں نے کسی یعنی دال روٹی پر گزارا کر لیا ہوگا، کس کا دین ہے؟ تو اس وجہ سے پہلے اپنے تصورات بدلیے، دین صرف چند سیاسی احکام کا نام نہیں ہے، دین اصل میں آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور اس لحاظ سے پوری کامیابی کے ساتھ ہزاروں انسان اس پر عمل کر رہے ہیں آج بھی.
سوال میرا درمیان میں رہ گیا تھا، اصل سوال کچھ اس طرح تھا کہ میں ڈومیننس کی بات کی تھی، اسلام کیا اس وقت دنیا میں ڈومیننٹ ہے؟ اسلام مطلب اس حوالے سے کہ امریکہ کا جب جی جاتا ہے جس مسلم کنٹری پہ چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور باقی اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وقت کب آئے گا جب غیر مسلم طاقتیں، غیر اسلامی طاقتیں، غیر دینی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے زیر اطاعت ہوں گی اسلام کے؟
دیکھیے یہ جو دنیا کے اندر سیاسی غلبہ ہے اس کا تعلق کچھ قوانین سے ہے، ان قوانین کی پابندی آپ کریں گے آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، کوئی دوسرا کرے گا وہ اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاگ قانون ہے جس کے مطابق یہ ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہ ایک سائنسی قانون ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، جس طرح سے یہ سائنسی قانون ہے جس کو آپ دریافت کر لیتے ہیں وہ ہندو کر لے، وہ مسلمان کر لے، جہاز اڑانے کے قابل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قوموں کے عروج و زوال کے بھی قوانین ہیں. تو اس دنیا کے اندر وہ عروج و زوال کس اصول پر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ قانون یہ ہے کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے جو قوم برتر ہوگی وہ دنیا پر حکومت کرے گی. یہ چیز آپ حاصل کر لیں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہ جن کو اس وقت حاصل ہے وہ حکومت کر رہے ہیں.
اچھا سر ایک کوشچن ہے میرا، کہ ایک سوال ہے جہاں پہ عقل آ کے تھوڑا سا ذبذب کا شکار ہو جاتی ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ سے دوسرے بندے کا قتل ہو جائے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا قتل لکھا تھا، کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں واقعہ کہتے اس کے نصیب میں ایسا لکھا تھا، تو اگر وہ چیز اگر اللہ پاک نے انسان کے تقدیر لکھ دی گئی ہے اور اگر یہ کیا وہیں سے لکھا گیا ہے کہ اس بندے نے اس کے ہاتھ، کیونکہ موت کا وقت، موت کی جگہ اور موت کی وجہ مقرر ہے کہ کس نے کیسے مرنا ہے، اور اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا یہ لکھا جا چکا ہے پہلے سے یا یہاں انسان کی عقل اور شعور کی بات آتی ہے؟
موت کا وقت تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کا سبب کون بنے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر اس کا سبب بن جائے، تو وہ جامد ہے. آپ کو ٹھوکر لگی، مجھے ٹھوکر لگی، گر گئے، سر کے بل گرے، رخصت ہو گئے دنیا سے، ایسا ہوتا ہے نا بارہا. تو آپ کیا کہیں گے کہ پتھر کو سزا دی جائے؟ پتھر ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی انسان آگے بڑھ کے اس وقت قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے تو یہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ مسئول ہوگا، جواب دہ ہوگا اس کے لیے. اور یہ جو اس آدمی کا یہ عمل جو ہے یہ اس نے اپنے ارادے سے کیا، اپنے اختیار سے کیا، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا. یہ جو اس طرح کی تعبیرات ہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہوا لوگوں کی زبان ہے. جو آپ کا اخلاقی وجود ہے اس کو غلط استعمال کر کے میں یا آپ قتل کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یہ میں اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہوں، لیکن میں یہ کروں گا یہ خدا کے علم میں ہوتا ہے. تو وہ خدا کا علم اور چیز ہے، اور مجھے کوئی مشین میرے اندر رکھ کے پابند کر دینا ایسا نہیں کیا گیا. وہ بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مجھ پر یہ تہمت نہ لگاؤ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، اور میں صرف ان معاملات میں پوچھوں گا جن میں میں نے اختیار دیا ہے، اور جب میں پوچھوں گا تو تمہارے اعضاء، تمہارا جسم، تمہارا باطن گواہی دے گا کہ ہم نے یہ کام اپنے ارادے سے کیا ہے، ہم سے کسی نے بالجبر نہیں کرایا.
ٹھیک،
تب سزا.
آپ کا سوال جی.
میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر پہنچ کر وہ دو چیزوں کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو بے بس تصور کرتا ہے اس وقت، اور اس وقت جو لوگ استخارہ کرنے کا کہتے ہیں، تو اس استخارے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کیا رستہ ہے استخارہ کروانے کے علاوہ، جب انسان اپنے آپ کو، جب انسان کی عقل اس وقت بے بس ہو جاتی ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا.
استخارہ کیا ہے جاوید صاحب؟
پہلے تو ایک اصولی بات سمجھ لیجیے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل دی ہے، اور ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ میں نے تمہیں چونکہ عالم اسباب میں بھیجا ہے تو اپنی عقل کو بھی استعمال کرو، اپنے علم کو بھی استعمال کرو. علم و عقل کا استعمال پوری دیانتداری کے ساتھ ہونا چاہیے. علم و عقل کے جو ذرائع ہم کو میسر ہیں ان میں اگر کسی موقع پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. یہ نہ صرف یہ کہ ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے. یعنی علم میں، تحقیق میں، عملی معاملات میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جن میں علمی اور عقلی لحاظ سے کوئی آخری نتیجہ نکالنا آسان نہیں ہوتا، یا دو راہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس میں انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں. استخارہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، بہت سی دعاؤں کی ہم کو تعلیم دی. اگر آپ کبھی دیکھیں حدیث کی کتابوں میں تو پورا پورا باب ہے کتاب الدعوات کا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں. میں نے خود اسلام پر جو میری کتاب ہے میزان کے نام سے، اس میں جو دعائیں سند کے اعتبار سے نسبت کا حق رکھتی تھیں وہ سب جمع کر دی. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کسی پیغمبر ہی کی زبان سے نکل سکتی ہیں. تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. استخارہ کا مطلب عربی زبان میں اللہ سے خیر چاہنا، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اس کو لوگوں نے کوئی جنتر منتر بنا لیا ہے، اس کے ساتھ خواب وابستہ کر دیے ہیں، اس کے بعد اب یہ کاروبار بن گیا ہے، اب ٹیلی فون پر بھی ہونے لگ گیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ تو اللہ کے دین کو تماشا بنا رہا ہے. استخارہ کچھ نہیں، یہ خدا کے حضور میں دعا ہے. تو جس طرح ہم باقی دعائیں کرتے ہیں اسی طرح یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جس طرح باقی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں، اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. جب قبول کر لیتے ہیں تو رہنمائی کے ہزار ذریعے بھی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی عقلی اطمینان ہو جائے گا، کوئی علمی پہلو سامنے آ جائے گا، کوئی دوسرا آدمی آ کے مطمئن کر دے گا، ہمارے سوال کا جواب مل جائے گا. اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی خواب میں رہنمائی ہو جائے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ باقی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کو آپ نے ایک مخصوص صورت بنا لیا کہ فلاں آدمی. اچھا پھر یہی نہیں، یہ دعا ہم کو سکھائی گئی تھی کہ تم اس دعا کو خود کرو. یعنی وہ دعا کبھی پڑھی ہے آپ نکال کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار، میں تیری عزت کو، تیرے علم کو، تیری قدرت کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے، اس میں میری رہنمائی فرما، اور میرے لیے اس میں سے خیر کا پہلو نمایاں کر دے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، اور ہم کسی دوسرے آدمی کہتے میرے لیے ذرا استخارہ کر دیجیے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود آپ پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، خود وہ دعا کریں. اردو میں کریں بے شک، عربی میں کریں، اس کا مطلب سمجھ کے کریں. خدا ساری زبانیں سمجھتا ہے. تو جب آپ وہ دعا کریں گے تو آپ کسی بزرگ سے یا کسی اور اچھے آدمی سے کہتے ہیں آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، جیسے ہم ویسے کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ آپ کو اگلے دن بتا دیتے ہیں، بلکہ اب تو اگلے گھنٹے بتا دیتے ہیں،
وہ پلک جھپکتے بتا دیتے ہیں، فوراً بتا دیتے ہیں،
صورتحال یہ بن گئی. تو یہ تو محض ایک جو سمجھیے کہ دین کو تماشا بنانا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت.
جی کیا کوشچن آپ کا؟
اچھا سر، ایک کوشچن ہے. اس سوال کو گستاخانہ نہ لیا جائے، معصومانہ اور اصلاح کی غرض سے رہنمائی کیجیے گا میری، کیونکہ بہت سے سوال انسانی عقل میں آتے ہیں اور بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات نہیں مل رہے ہوتے، تو ایسی محفلیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر انسان کی شہرک. تو میری عقل میں یہ سوال نہیں آتا کہ انڈیویجولی ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، تو اللہ پاک ہر ایک شخص کی شہرک کے قریب کیسے ہوگا؟ اللہ پاک کا وجود وہ تو ایک نور ہے، وہ ہر ایک شخص کے پاس انڈیویجولی کیسے موجود ہوں گے؟ اگر ان کا وجود ہو مینس آگے آپ اس میں رہنمائی کیجیے.
اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ان کا علم ہمارا احاطہ کیے ہوئے. اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں جانتے. اللہ کی ذات اگر ہماری گرفت میں آ جائے تو پھر خالق ہم ہوں گے, پھر وہ مخلوق بن جائے گا. اللہ کی ذات تو ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے, لیکن اللہ کا علم ہمارے قریب ہے, یعنی شارک سے قریب. یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ تم منہ سے بول رہے ہو, جو کام تم کر رہے ہو, وہ خدا کے براہ راست علم میں ہوتا ہے. تو میں صرف تشبیہ دے کے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے, 100-200 سال پہلے, کتنی چیزیں تھیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آتی تھی. یہ تصور میں آتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں گا اور یہ امریکہ میں سنی جا رہی ہوں. تو اس وقت تو انسانی علم نے یہ حیثیت اختیار کر لی. تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال کرتی ہیں جو اس کائنات کا خالق
مالک و مالک ہے؟ بے شک مالک.
تو اس وجہ سے اسی پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ خدا کا علم ہمارا احاطہ کیے ہوئے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری طرح کی آنکھوں کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہ اصل میں ہم اپنے تصور کے لحاظ سے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہم پر نگران ہے, وہ ہمارا مشاہدہ کر رہا ہے, ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسی کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے بیان کیا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یعنی دیکھیں نا, اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ یا زمان کی پابند ہے, ٹائم کی, یا مکان کی پابند ہے, سپیس کی. یعنی میں انسان کی حیثیت سے اس وقت موجود ہوں, یہ ضروری نہیں کہ میں ماضی میں بھی ہوں, ضروری نہیں میں مستقبل میں بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ میں زمان اور مکان, ٹائم اور سپیس دونوں کی محدودیتوں سے بالا تر ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کسی چیز کو تم تصور کرو, ایسا نہیں ہے کہ میرے بعد بھی کسی چیز کو تصور کرو, ایسا نہیں کہ میرے اوپر کسی چیز کو تصور کرو, ایسا نہیں کہ میرے نیچے کسی چیز کو تصور کرو. تو اس کا مطلب ہے نہ وہ زمان میں پابند ہے نہ مکان میں پابند ہے. جب وہ زمان اور مکان میں پابند نہیں ہے تو وہ آپ کی شارق کے قریب بھی زمان اور مکان, ٹائم اور سپیس کے لحاظ سے نہیں ہے, بلکہ اپنی اسی شخصیت کے لحاظ سے جو اس کے شاعر شان.
جی آپ کا سوال ہے. جی
میرا سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ کیا تعلیمی میدان میں ہم باقی قوام کے مقابلے میں برابر ہیں یا پیچھے ہی جا رہے ہیں؟
آخری درجے میں پیچھے ہیں. اصل میں ہم علم کے لحاظ سے پچھڑ چکے ہیں. دنیا میں پچھلے 500 سال سے ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے غلبے کے خواب دیکھ رہا ہے. اچھا دیکھیے, اس میں بھی ہم کس قومیت پہ اپنے آپ کو ڈال چکے ہوئے ہیں. ہم عرب تھے, عجم بھی تھے, ترک بھی تھے. سوال یہ کہ اسلام کسی قوم کا مذہب ہے؟ آپ اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو جائیے دنیا کے اندر جن قوموں کا غلبہ حاصل ہے انہیں خدا کے دین کی دعوت دیجیے. یہ اسپرٹ نکل چکی ہے ہمارے اندر سے. یعنی سوائے اس کے کہ ایک قوم کے سیاسی غلبے کے, اس کے علاوہ ہم سوچتے ہی کچھ نہیں. تو دنیا کے اندر خدا کے بےلاگ فیصلے ہو رہے ہیں. علمی لحاظ سے پیچھے ہو جانے کے بعد اب آپ خوابوں کے ذریعے سے دنیا پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو اسی میدان میں اپنی مہارت ثابت کرنی ہے, اور یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے. یہ خواہش تری پیدا ہو.
شعور اور خواب کا کوئی تعلق ہے جاوید صاحب؟
یہ اس طرح تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے شعور کی سطح پر موجود ہوتی ہیں وہ جب ہمارے اندر باطن سے رابطہ پیدا کرتی ہیں تو وہی بعض اوقات سوتے میں تمثیل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یعنی ہمارے نفس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈرامیٹائز کر دیتا ہے, ممثل کر کے دکھا دیتا ہے. اس کی بڑی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی جسمانی ضروریات ہے ان کے لحاظ سے کوئی چیز آپ کی حاجت بن گئی ہے.
ٹھیک,
مثال کے طور پر اس کا زور جب اندر سے آپ پر پڑتا ہے تو وہی خواب میں ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے جن چیزوں سے آپ کا زیادہ اشتغال ہوتا ہے, زیادہ ان سے آپ متعلق ہوتے ہیں, وہ آپ کے شعور کی سطح پر اکثر رہتی ہیں. وہی اصل میں آپ کی خواہش اور آپ کے جذبے کے ساتھ مل کر ایک ڈرامے یا تمثیل کی صورت میں رات کو آپ کا خواب بن جاتی ہے. تو یہ تعلق اپنی جگہ موجود ہے. میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ اتنا خوبصورت میڈیم ہے جو ہمارے اندر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں, اور اس کو جنات بھی جب وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں.
آپ ہی دے دیں لاسٹ کوشچن.
بات ہوئی تھی اسلامی ابتدائی اسلامی دور میں, وہاں جتنے بھی جگہ تھے صوبے تھے, سارے مسلم صوبے تھے,
ریاستیں
مطلب انہیں صوبے کا نام دیا گیا.
ٹھیک ہے,
علیحدہ ملک کا نام یا اللہ تعالیٰ ان کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، وہ گورنر ہوتا تھا جو کہ خلیفہ کے انڈر ہوتا تھا.
ٹھیک.
اس وقت میں اور اب کی حکومتوں میں کیا اب کی حکومتیں جو ہیں وہ اس کے مطابق ہیں، اسلامی قانون کے مطابق ہیں، یا وہ ویسے ہی بائی چانس ایولیوشن کے ذریعے یہی ہونا تھا اور اسلام میں اس کی اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ میں یہ
اس وقت جو قومی ریاستیں ہیں کیا وہ اسلام کے مطابق ہیں، یہ ان کا سوال ہے.
اسلام کے خلاف نہیں، اسلام نے کوئی پابند نہیں کیا اس کا. آپ کے علم میں ہے کہ خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا ہی عرصہ بعد دو حکومتیں قائم ہو گئیں، یعنی ایک لمبے عرصے تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت الگ قائم تھی، حضرت علی کی حکومت الگ قائم تھی. اس کے بعد بھی آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت الگ قائم تھی، ان کی حکومت الگ قائم تھی. اچھا، بنو امیہ کی حکومت 94 ہجری میں غالباً ختم ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد عباسیوں کی جو حکومت قائم ہوئی تو ادھر اندلس میں جا کے امیوں نے خود اپنی حکومت قائم کر لی. تو اس لیے وہ چند سال تھے جن میں مسلمانوں کی حکومت ایک ہی تھی، چند سال تھے. تو یہ تو دنیا کے اندر کا سیاسی عمل ہے جو چل رہا ہے. آپ میں خواہش کر سکتے ہیں کہ سارے مسلمان ملکوں کو ایک ملک کی حیثیت مل جائے، ہم خواہش کر سکتے ہیں ساری دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جائے، اچھی خواہش ہے، لیکن اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا. حالات کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حکومت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 حکومت.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے یقیناً یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس اور بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، اگلے کسی پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کریں گے. اور ناظرین، آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آئے ہوں گے، یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا، ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور اگلے کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے ساتھ آپ کے ان سوالات کو ضرور رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.